الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى قدري ويسر لأمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي طلبا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہماری گفتگو انسان شناسی از روح قرآن کے موضوع پر ہم رکھا ان کے قدم آگے کی طرف چلے ہیں، اور پچھلی دفعہ جو میں نے بات کی تھی، امید ہے کہ آپ کے ذہنوں سے فراموش نہ ہوئی ہوگی کہ ہم نے وہاں پہ گفتگو کی تھی کہ قرآن مجید میں سورہ دہر کی جو ابتدائی تین آیتیں ہیں جن کے ذیل میں ہم بات کر رہے ہیں، اس میں تیسری آیت کا متن انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور انا ہدیناہ السبیل کا جو لفظ آیا یہ اس وقت آیا کہ جب انسان کی خلقت کو خدا نے کامل کر دیا ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے، اور انسان کو مکمل کرنے کے بعد جب اس عالم امکان و امتحان میں بھیجا، تو امتحان میں یا یوں کہیے کہ امتحانی پرچہ دینے سے پہلے ایک فیسلٹی اور دے دی، ایک عنایت اور خدا کی طرف سے آئی، اور وہ عنایت یہ ہے کہ جس رستے پر انسان کو اپنی زندگی میں چلنا ہے اس کے بارے میں انسان کو شعور، اس کی ہدایت، اس کے منفی اور مثبت پہلو، یہ سب کے سب انسان کو بطور ہدایت پہلے سے عطا کر دیے گئے. اور اس کو میں نے تھوڑا سا ابھی آپ کی خدمت میں واضح کیا تھا کہ ہدایت کا کیا مطلب ہے، بلکہ آج اس کو واضح کرنا ہے. ہدایت پر ابھی ہم نے بات نہیں کی، ہم نے بات کی تھی کہ سبیل سے کیا مراد ہے، اور قرآن کریم نے راہ زندگانی انسان کے حوالے سے دو لفظ استعمال کیے ہیں براڈلی، ایک سبیل کا لفظ، ایک صراط کا لفظ. تو سبیل اور صراط میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کا میں آپ کو ایک حوالہ دے دوں کہ اگر آپ تفسیر میزان میں، جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے سورہ حمد، تفسیر سورہ حمد میں اگر آپ یہ پانچویں آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر علامہ طباطبائی نے بہت تفصیل سے صراط پر اور سبیل پر بھی بحث کی، اور اگر آپ چاہیں گے، یعنی کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے براہ راست متصل نہیں ہے اس لیے میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے، خواہش ہوگی، تو ایک گفتگو ہم اس پہ رکھ سکتے ہیں کہ سبیل اور صراط میں بنیادی طور سے کیا فرق ہے، اور انسان کی زندگی کو جو یہ سفر سے تشبیہ دی گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے، سفر کی نوعیتیں کیا ہوتی ہیں، منزل کیا ہے، بیچ کی منازل کیا ہیں، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال یعنی کہ ہم نے سبیل اور صراط کی بات کی تھی، اور بنیادی طور سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ صراط وہ راہ ہے، وہ رستہ ہے جسے آپ ہائی وے سے تعبیر کر سکتے ہیں. صراط پر اگر کوئی شخص آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے گمراہی نہیں ہے، غلط راہوں کی طرف پلٹنا نہیں ہے. صراط اللہ کے مخلص بندوں کا رستہ ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے، اور صراط پر یا صراط مستقیم پر ابلیس یا شیطان اپنے پھندوں کے ساتھ نہیں پایا جاتا، بلکہ ابلیس کہاں تک ہے، صراط پر پہنچنے تک ہے. یعنی صراط پر پہنچنے تک شیطان پایا جاتا ہے، صراط پر نہیں. تو صراط تک پہنچنے سے پہلے جو رستے ہیں وہ سبل کہلاتے ہیں. اس میں تھوڑی سی میں تعریفیں کر دوں، اچھا یہ تعریف میں نے پڑھی نہیں ہے، بلکہ یعنی کسی جگہ پڑھی نہیں بلکہ خود اخذ کی ہے، یہ بات بیان کر دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو میں آپ کی خدمت میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں علماء کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک سہل انداز سے میں پیش کر دیتا ہوں. یہ ایک چیز ہے جو ہم نے خود سوچی تھی، سمجھ میں آئی تھی، کہ سبیل اللہ اور سبل اللہ کا جو لفظ ہے قرآن، یعنی کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، جو قاتلون فی سبیل اللہ، کہ مومنین کون ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور کئی جگہ پر سبل کا لفظ آیا، سبلنا یا سبل السلام. تو ان میں کیا فرق ہے؟ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک سبیل اللہ ہے، ایک سبیل الرشد ہے، ایک سبیل الغی ہے. یعنی سبیل جو چھوٹے رستے ہیں جن پر انسان چلتا ہے. سورہ آراف کی آیت ہے، اس کا نشان بھی آپ کو بتا دوں گا کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایک سبیل رشد ہے، رشد والی سبیل، ایک غی والی سبیل. غی کا مطلب تو آپ کے ذہن میں ہے نا، غی یعنی کون؟ جو بے ہدف زندگی بسر کرتا ہے. صحیح، وہ بے ہدف بھی کسی نہ کسی رستے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایک سبیل الغی ہے، ایک سبیل رشد ہے. ہم خود جو مختلف چھوٹے 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 رستوں سے گزرتے ہوئے، یعنی وہ سمجھ لیجیے جو مختلف گلیوں سے جو ہم گزرتے رہتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے رستے آپس میں کنیکٹ ہو کے ہمیں ہائی وے تک پہنچا دیتے ہیں، تو وہ پورا نیٹ ورک ہمارے لیے سبیل اللہ ہے. سبیل اللہ تو یہ میرے لیے سبیل اللہ کیا ہے کہ وہ تمام رستے، یعنی میرے لیے ان رستوں میں سے ایک رستہ نماز ہے مثال کے طور پر، ایک رستہ ایمان ہے، ایک رستہ روزہ ہے، ایک رستہ حج ہے. یہ سارے چھوٹے چھوٹے رستے جب کنیکٹ ہوتے ہیں اور آخر میں پھر میں کہاں پہنچ جاتا ہوں، ان رستوں سے ہوتا ہوں صراط تک پہنچ جاتا ہوں. تو یہ پورا جو ایک نیٹ ورک ہے، یہ میرے لیے سبیل اللہ ہے. اچھا، میں نے یہ کیوں لفظ استعمال کیا میرے لیے؟ اس لیے کہ جو میری نماز ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہے، جو میرا روزہ ہے وہ پیورلی میرا پرسنل میٹر ہے، جو زکات یا خیرات میں نے دی ہے وہ صرف میرے لیے. اسی طریقے سے جو نماز آپ نے ادا کی ہے، اس کا معیار، اس کی حیثیت، اس کی حقیقت، وہ صرف آپ کے لیے. اس لیے نماز یا جہاد یا خدا کی راہ میں کوشش، یہ سبیل اللہ ہے. لیکن یہ ساری کی ساری سبیل جو ہیں، یہ پرسنل رستے ہیں. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، اسی طریقے سے میرا حج، میری زکات، میرے صدقات، اور یہ جو الگ الگ، یعنی کہ اسی طریقے سے میری ایک سبیل بنے گی صراط پر، اگر وہ صراط پر پہنچائے گی مجھے تو سبیل اللہ، اگر کہیں اور پہنچا دے گی تو سبیل شیطان یا سبیل غی. تو اس قسم کی بہت ساری سبیلیں مل کے کیا بن جاتی ہیں؟ سبل. یعنی آپ کا ایک رستہ ہے، آپ جس رستے سے صراط پر پہنچیں گے اس رستے سے میں نہیں پہنچوں گا. آپ کا اپنا رستہ ہے، میرا اپنا رستہ ہے. اور بلکہ یہ جملہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، حدیث کا جملہ ہے کہ جتنے انسان ہیں اتنے خدا تک پہنچنے کے رستے ہیں. ہر انسان کی اپنی سبیل خدا ہے، کیونکہ پروردگار نے ہر شخص کو یونیک پیدا کیا، منفرد پیدا کیا. کوئی انسان کسی دوسرے کی کاپی نہیں ہے، کوئی انسان. اور اس یہ جملہ اگر عرفانی اصطلاحات میں استعمال کیا جائے تو اس کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں علماء کہ لا تکرار فی التجلی، کہ ہر انسان کیا ہے؟ خدا کی ایک تجلی ہے. ہر انسان، ہر انسان کے قلب میں تجلی پروردگار کی ایک کرن موجود ہے، اور وہ کرن کسی انسان میں ریپیٹ نہیں ہوتی. ہر انسان کے اندر وہ کرن یونیک ہے. اس لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے من عرف نفسہ، ہر انسان کی ذمہ داری. یعنی یہ نہیں کہ میں اگر اپنے نفس کو پہچان لوں گا تو آپ سے یہ ذمہ داری ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ہر شخص خدا کی تجلی کی ایک منفرد کرن لے کے گھوم رہا ہے. اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے، اور جو خدا نے اس کے نفس میں رکھا ہے اسے ایکسپلور کرے اور اس کو باہر لائے. درست؟ تو یہ ہم نے بات کی سبیل اور صراط کے حوالے سے. پھر ایک اور چیز جو ہم نے بڑی اہم اور اہمیت والی جس کو ڈسکس کیا تھا آخر میں، وہ یہ کہ انسان جب سفر پہ چلتا ہے، خاص طور سے ان الہی اسفار پہ، تو ابتدا میں اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولیاء خدا یا انبیاء یا ائمہ کی زندگی کا طریقہ صراط مستقیم ہے. لیکن آگے چل کے اسے یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ خود صراط مستقیم ہے. یعنی بالکل ایسے ہی کہ جب طالب علم مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ استاد کے الفاظ میرے لیے علم ہے، استاد کے الفاظ میرا ہدف ہے، استاد کے طور طریقے میرے لیے ہدف ہے. لیکن جب شاگرد آگے بڑھ جاتا ہے لیاقت کے مناظر پر تو اسے یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ خود استاد علم ہے، کہ اگر مجھے علم کو حاصل کرنا ہے، علم کا وصول اور جاذبہ کرنا ہے تو خود استاد کی شخصیت سے پری ہونا پڑے گا. یعنی یہ چیز ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ جو صرف استاد کے طور طریقوں کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو خود استاد سے قریب ہوتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں. پیغمبر اکرم کے ساتھ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے استفادے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ میں، وہ تو ہے کہ میں رسول اللہ کے طریقوں کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہوں یا وضع کرتا ہوں، لیکن جناب امیر علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی اتباع اس طریقے سے کی ہے کہ نفس رسول بنے. کہ جو لفظ نفس رسول ہے یہ کچھ سکھا رہے ہیں یا نہیں؟ کہ اس طریقے سے پیغمبر اکرم کے پیچھے چلے ہیں کہ ان کی جان اور حضور کی جان متحد ہو گئی ہے. یہ اصل مطلب ہے صراط کا. اور اس چیز کی طرف ہم آئمہ کی زیارتوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا صراط اللہ، یہ جملہ آئمہ کی زیارتوں میں موجود ہے کہ میں آپ کو ہی صراط خدا سمجھتا ہوں. یعنی آپ کو صراط خدا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے لیے اصل صراط یہ ہے کہ میں حتی الامکان آپ جیسا بن جاؤں، جس حد تک میرے لیے ممکن ہے میں آپ کے وجود میں جذب ہو جاؤں. تو شروع میں انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صراط یا سبیل نبی اور امام کی پیروی کا نام ہے، لیکن جب انسان ترقی یافتہ ہوتا ہے تو وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ صراط خود پیغمبر اور امام کا نام. اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ آپ جب کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، صراط المستقیم میں بھی، مستقیم میں بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ صراط وہ راہ ہے کہ جس پر استقامت کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے. مستقیم کا تعلق استقامت سے بھی، کہ اس راہ پر صرف وہی انسان چل سکتے ہیں جو صاحبان استقامت ہوں. جو کبھی ادھر کبھی ادھر ڈھلکنے والے لوگ ہیں وہ صراط پہ نہ ہوتے ہیں نہ پہنچ سکتے ہیں. یہ راہ استقامت ہے، راہ عزم ہے صراط المستقیم. تو صراط المستقیم الذین انعمت علیہم، یعنی صراط الذین، یہ صراط کیا ہے؟ الذین وہ لوگ کہ جن پر اللہ کی نعمت ہے، ان کی نہیں ہے. اس کا اگر آپ ترجمہ بھی کریں گے تو ان کی صراط نہیں بلکہ فراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ کے جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. غیر المغضوب اور ان کے غیر، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، انہیں ہمیں صرف کس سے سروکار ہے؟ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اور جو ان کے غیر ہیں وہ یا تو صاحبان مغضوب ہیں یا ضالین، اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سورہ حمد میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارا تعلق صرف ان سے کہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، کیونکہ ہم انہی کی زندگی کو صراط ہی صراط سمجھتے ہیں، انہی کی زندگی صراط الہی ہے. اور ان کے غیر یا خدا کے غضب میں پھنسے ہوئے یا گمراہی کے اندر، اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ سروکار. یہاں تک ہماری بات، ہماری گفتگو پہنچی تھی سبیل اور صراط کے حوالے سے. اچھا، آج تھوڑا سا ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے بات کرتے ہیں ہدایت، کہ ہدایت کیا چیز ہے. ہدایت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہدایت کے بنیادی طور پر دو پہلو ہیں. پہلا جو اس کا نقطہ ہے وہ کہلاتا ہے دلالت، دوسرا کہلاتا ہے رشد. ہدایت کے دو سیکشنز ہیں، دو پہلو ہیں، ایک ہے دلالت، دوسرا ہے رشد. اور میں پہلے آپ کو ہدایت کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں بتا دوں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی اور تشریح کی بات کریں. دلالت اور رشد کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہدایت بنیادی طور پر دو چیزیں. پہلی چیز کیا ہے کہ راہ تک پہنچانا، اور دوسرا ہے ہدف تک پہنچانا. یعنی ہدایت کے دو پہلو ہیں کہ سب سے پہلے اس راہ کو معرف کرایا جائے، اس راہ کو پہچانوایا جائے، اس کی شناخت کو ممکن بنایا جائے جو صراط ہے، یعنی جو آپ کو ہدف تک پہنچا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان کو ہدف بھی پتا ہو، اور جب صراط پر پہنچے تو وہ اس قابل ہو کہ ہدف تک جا سکے. اور اس کے مقابلے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دو قسم کی گمراہیاں وجود رکھتی ہیں. ایک اگر کوئی انسان رستے کو گم کر دے تو ضال ہے، اور اگر ہدف کو گم کر دے تو غی ہے. اب ہدایت بذات خود دو چیزیں، یعنی دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک دلالت، دلالت کا مطلب ہے کہ استدلال فراہم کرنا. استدلال فراہم کرنا جس کے ذریعے سے آپ راہ پر پہنچ سکیں، اور راہ پر پہنچنے کے بعد وہ گروتھ اور نمو عطا کرنا کہ آپ ہدف کو پا سکیں. یہ دو جملے ہو سکتا ہے ابھی شروع میں مشکل ہو، میں اس کو تھوڑا سا اور ایک سوال پڑھنا ہوگا. یہ چیز ہماری نظروں سے بالکل بھی اوجھل نہیں ہے، یا ہم اس کی اہمیت سے ہرگز غافل نہیں ہیں، کہ اگر آپ کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، کہیں پہنچانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اس کو دلیل کے ساتھ بات سکھائیں اور سمجھائیں. صرف اس کو ایک نقشہ بنا کے پکڑا دینا کہ جسے وہ رٹ لے، حفظ کر لے، اس کے کام کا نہیں ہوتا. یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر تعلیمات دی جاتی ہیں، تو ہر تعلیم کے اندر سب سے پہلے کیا چیز سکھائی جاتی ہے؟ کوئی بھی آپ تعلیم دیتے ہیں، سائنس کی دیں، بزنس کی دیں، کامرس کی دیں، سب سے پہلی چیز آپ سکھاتے ہیں فنڈامنٹلس. فنڈامنٹلس کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی اصول ہوتے ہیں. بنیادی اصول سب سے پہلے آپ کیوں سکھاتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی طالب علم بنیادی اصولوں کو سیکھ اور سمجھ لیتا ہے، تو اس کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان سب کو وہ اچھے طریقے سے نہ صرف جان لیتا ہے، بلکہ خود بھی رفتہ رفتہ انہیں اپلائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی جس نے مثال کے طور پر سول انجینئرنگ پڑھی، اب سول انجینئرنگ میں اس نے جو اصول سیکھے، اسے وہ کوئی بھی چیز بن رہی ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے پلازا ہو، چاہے برج ہو، چاہے ڈیم ہو، وہ اس جگہ پر اس نے پہلے وہ اپلیکیشن پڑھی، اور پھر وہ اس قابل ہو گیا کہ ایک نئی چیز جو بن رہی ہے، نئی بلڈنگ بن رہی ہے جو اس نے نہیں دیکھی، وہاں پر وہ ان اصولوں کا اطلاق کر سکتا ہے. ہر جگہ یعنی کہ دنیاوی تعلیم کے اندر اسی طریقے سے اصول کاروبار پڑھیں. اصول کاروبار کو آپ کسی بھی نئی سچویشن یا حالت میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو کچھ بھی سکھانے کا جو عمل ہے، وہ اگر استدلال کے ساتھ نہ ہو تو سیکھنے والا کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، یعنی کبھی رستے پہ نہیں آ سکتا. بات واضح ہے یا نہیں؟ کہ جب تک آپ دلیل کے ساتھ نہ سکھائیں، نہ دلیل نہ فراہم کریں، دلیل ہاتھ میں نہ پکڑائیں، استدلال کی صلاحیت نہ عطا کریں، اس وقت تک سیکھنے والا رستے پر نہیں آ سکتا. یعنی جس راہ پر اس کو چلنا ہے، اس راہ تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے. کہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ کر لو، یعنی آپ دین کے حوالے سے ہمیں بات کریں کہ ہمیں جس طریقے سے دیندار بنایا جاتا ہے یا بنایا گیا ہے، وہ کس طریقے سے؟ کہ خدا کو مان لیں، پیغمبر کو مان لیں کہ یہ رسول ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ رہنما ہیں. آپ نے مان لیا، اچھا مان کے کیا کریں؟ اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، مختلف قسم کے کام کریں، اس طریقے سے ہماری دین کی گاڑی چل پڑی. لیکن میں اور آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اس قسم کی دینداری نے ہمیں کہیں کوئی خاص کسی جگہ پہنچایا نہیں، کہ ہمیں نہ ڈھنگ سے یہ پتا ہے کہ ہم کس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، نہ ہم رسول اور اپنے امام کو کوئی صحیح طریقے سے پہچانتے ہیں، ان کی کوئی معرفت رکھتے ہیں. نماز بھی اکثر اوقات اٹھتا ہے دل سے پڑھتے ہیں کہ کھڑے حالت نماز میں ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میں اپنی دینداری پر دلیل نہیں رکھتا ہوں، میں بے دلیل دیندار ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میں جس کو اپنا رب مان رہا ہوں تو کیوں مان رہا ہوں. میں نے شاید سن کے کبھی اس کو سوچا نہیں ہے کہ واقعی میرا رب ہے اور اس کی یہ صفات ہیں نہیں ہیں، خالق کیسا ہونا چاہیے، کیوں کر ہونا چاہیے. تو بے استدلال جو دینداری ہماری ہے وہ ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. جیسے میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شاید اس کا فائدہ صرف ہمیں یہ ہو کہ ہم آخرت میں جس جہنم کی آگ سے بہت ڈرتے ہیں شاید خدا اس میں ہمیں نہ ڈالے، اس سے بچ جائیں، یا جن کھانے پینے والی نعمتوں لذتوں کے پیچھے ہمارا حال برا ہوتا ہے آخرت میں ضرور ملے وہ مل جائیں. یعنی اس چیز پر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ 1,24,000 یا جتنے بھی نبی ہیں ان کی قربانی، آئمہ کی قربانی کیا صرف اس لیے ہے کہ انسانوں کو یہ سکھایا جائے کہ دنیا کے اندر یہ لذتیں پانی ہیں، ان کو چھوڑ دو، باقی جو دنیا ہے دار الآخرہ ہے، وہاں جا کے ان لذتوں سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھائیں. آپ مجھے بتائیں ہماری دینداری اس کے علاوہ کچھ بھی ہے؟ آپ اس جملے پہ غور کریں کہ جو میری اور آپ کی دینداری ہے وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے کہ یہ دنیا میں یہ لذتیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی، نقصان پہنچاتی ہیں، دنیا میں ان کو ترک کر دو، ان سے اجتناب کرو، ان سے پرہیز کر لو، تاکہ جب تم انتقال کے بعد اس جگہ پہنچو کہ جو دار بقا ہے جہاں پہ فنا نہیں ہے، وہاں دل کھول کے عیاشی کرنا. جنت اور عیاشی کا تصور ایک ہے یا نہیں؟ معذرت کے ساتھ، جنت اور عیاشی کا تصور سیم ہے یا نہیں؟ کیا تمام نبیوں کی محنت یہ سکھانے کے لیے تھی؟ یہ جو آسمانی کتابیں اتری ہیں، جو جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، انسان کو یہ بنانے کے لیے آئے تھے؟ یہ بات ہمیں سوچنا چاہیے. اگر اس قسم کی دینداری لے کے ہم چل رہے ہوں گے تو آپ سوچیے کیا پہنچیں گے، کہاں جائیں گے. تو ہدایت کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے دلیل فراہم کی جائے کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو کیوں مانتے ہو، اگر تم پیغمبر اور امام کی اطاعت کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو. اس بات کا میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اچھے طریقے سے خود پتا ہونا چاہیے. تو ہدایت کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ استدلال کا دلالت. اور جب انسان کو یہ استدلال یا دلالت فراہم ہو جاتی ہے تو وہ کہاں پر آتا ہے؟ رستے پر آتا ہے. یعنی تب اس کے لیے سبیل الہی کھلتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی سبیل اللہ اس کے پاس نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ سمجھ لیجیے کہ یہ غلام ہے بیچارہ، جو مزدوری کیے جا رہا ہے، مزدوری کیے جا رہا ہے کہ ایک دن اس امید پر کہ ایک دن میں جات یافتہ ہو جاؤں، ایک دن میری مصیبت بھی ختم ہو جائے. یا تو وہ ہے، یا وہی جو امام نے فرمایا کہ ایک لالچی شخص ہے کہ جو اس امید میں کام کیے جانا لگا رہا ہے کہ ایک دن اس سے بہت فائدہ اٹھانا ہے، اور کچھ نہیں. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا رکن ہدایت استدلال. کہ جو خود قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، کہ جو ہدایت پر آئے وہ دلیل کے ساتھ آئے. اگر میں مغالطہ نہیں کر رہا تو سورہ یونس کی آیت نمبر 100 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 100 ہے، کہ جہاں پر پروردگار عالمین نے پیغمبر اکرم سے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کیوں ان کے پیچھے اپنی جان الکان کر رہے ہیں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، بلکہ اس سے پہلے کہ ولا شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا، کہ اگر تیرا رب چاہتا، میرے پیغمبر، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جتنے کون کچھ ہیں سب کے سب مومن ہو جاتے، جس سے خدا کی چاہت پر مناسب تھا. اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تم لوگوں پر جبر کرو گے، زبردستی کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ جبر، اکراہ یا دباؤ کے ساتھ کوئی ایمان پر آئے، یہ خدا کی مرضی و منشا ہی ہے. تو اگر جبر اور اکراہ کے ساتھ لوگ مومن نہ بنے تو پھر کیسے مومن بنے؟ اگر دباؤ کے ساتھ نہ بنے تو پھر فہم و عقل کے ساتھ. اگلی آیت، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے یہ میسر نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ، علاوہ اذن خدا کے، یعنی جب تک اذن خدا نہیں ایمان نہیں آئے گا. اور اذن خدا کب آئے گا؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل کو استعمال نہیں کرتے ہم ان پر نجاست کو ڈالتے ہیں. یہ گمراہی کیا ہے؟ یہ نجاست ہے. اس راہ خدا سے دور ہونا یہ نجاست ہے. تو اس نجاست سے انسان کس چیز کے ذریعے سے باہر آتا ہے؟ عقل سے. یہ عقل ہے جو انسان کو باہر لاتی ہے. تو مرضی و منشاء الہی کیا ہے؟ کہ جو سبیل پر آئے وہ دلیل کے ساتھ ہے. یہ ہے ہدایت کا رکن اول. دوسری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہدایت کا دوسرا رکن کیا ہے؟ رشد. رشد کا لفظ بھی بذات خود کافی مس انڈرسٹوڈ بھی ہے، کہیں جہاد بھی رکھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں اس کے لغوی اور باقی پہلوؤں پر تو گفتگو کرنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے، اس کا اوور آل میننگ آپ کو سمجھا دیتا ہوں ان شاء اللہ. رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے وجود میں اس طریقے سے ترقی اور نشو نما کے آثار پیدا ہوں، نمودار ہوں، کہ جس ہدف کو وہ پانا چاہ رہا ہے وہ اس پر حاوی ہو جائے. جملہ سمجھ گئے؟ یعنی اس کی ایک مثال جیسے آپ لیں کہ اس کے ذریعے اس کی سب سے اچھی مثال کیا ہے کہ جیسے ایک انسان ہے، شروع میں ایک علم کے حوالے سے جاہل ہوتا ہے اور کچھ عرصہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کا عالم ہو جاتا ہے، اس کے لیے قابلیت پیدا کر دیتا ہے. اس اسٹیج میں، یعنی کہ جو یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہوئے وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور چار یا پانچ سال بعد یا میڈیکل کالج میں پڑھنے کے بعد وہ ایک چیز پر عالم ہو گیا، اس دوران میں کیا ہوا ہے؟ اس پر آپ غور فرمائیں، اس دوران میں کیا ہوا؟ اس دوران کے اندر، یعنی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ شروع میں یہ شخص کچھ نہیں سیکھا ہوا تھا، بعد میں اب انجینئر بن کے نکل رہا ہے، اب ایم بی اے بن کے نکل رہا ہے، اب ڈاکٹر بن کے نکل رہا ہے، اس کی شکل صورت تو وہی ہے. جو اپنا شکل و شباہت، جو حالت لے کے آیا تھا، وہی شکل لے کے باہر جا رہا ہے. کیا فرق پڑ گیا؟ یعنی پہلے آپ اس سے کوئی پوچھتے داخلے کے وقت اسے کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا تھا، اب آپ اس سے پوچھیں آپ کو اتنا کچھ بتا سکتا ہے، اب اتنے کام کرنے کے قابل ہو گیا اپنے علوم کے حوالے سے. تو حقیقت علم کی راہیں کیا ہوتی ہیں؟ کہ انسان کے وجود میں ایک ترقی اور وسعت پیدا ہوتی ہے، اور وہ وسعت اس طریقے سے نمودار ہوتی ہے کہ جو بھی علوم ہے وہ انسان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. انسان اس پر حاوی، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اسے اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. کہ جو یہ ہنر تھا، جو یہ اسکل تھی، آپ کسی سے پوچھیں، یعنی کہ ہم میں سے ماشاء اللہ لوگ انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور دوسرے چیز بھی، آپ پوچھیں کہ آپ کا جو علم ہے وہ آپ کہاں محسوس کرتے ہیں؟ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا علم، آپ کی انجینئرنگ کہاں ہے؟ اگر یہاں ہے تو ہے، کتابوں والی انجینئرنگ فائدہ مند نہیں ہوتی. کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے یہودی سے کوئی سوال کیا، استفسار کیا کسی بارے میں، اس نے کہا کتاب دیکھ کے بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا وایو تجھ پر, اور اس کو فارسی میں ترجمہ کیا کہ علم وہ ہے جو سینے میں ہوتا ہے نہ کہ سفینے میں. کیا آپ نے جہاں سے کشتی بھری ہوئی ہے کتابوں سے کہ میرا علم وہاں پہ پایا جاتا ہے, وہ علم نہیں ہوتا. علم وہ ہے علم آنس کے در سینہ سے, اس کو کہتے ہیں روشت. اس چیز کا نام روشت کہ انسان اگر کس ہدف کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو ہدف کی طرف یہ سٹیپ وائز چلنا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے بار بار کہا کہ صراط مستقیم کوئی راستہ نہیں ہے جس پہ میں آپ چلنا شروع کر رہا ہوں. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مطلب ہے انسان کے وجود میں سعادت, ترقی, پھیلاؤ کہ جتنے اہداف ہیں وہ خود انسان ان پر حاوی ہو جائے. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر ایک جملہ میں عرض کروں اگر آپ اس کو محسوس کر لیں تو بہت قیمتی. معراج کیا چیز ہے؟ اب اس روشنی میں سمجھیں, اس اینگل سے دیکھیں. معراج پیغمبر اکرم یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور براق میں بیٹھ گئے اور یوں 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 چلے گئے اور دیکھ لیا اور آ گئے, بلکہ معراج کا مطلب ہے کہ پیغمبر اکرم کے وجود نے گرو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ پورا عالم امکان اس کے اندر آ گیا. پورا عالم امکان اس فرش تاج, اس وجود کی جو گرو یا وسعت ہے اس کے اندر آ گیا, یہ معراج. معراج اس کو نہیں کہتے کہ آپ گئے جگہ سے ایک سواری پہ بیٹھے اور سیر ویر کر کے آ گئے. جیسے ہم خود یہ کام کرتے ہیں نا بھائی, ساری چیزیں خدا کی بھی ساری نشانیوں پر, آیتوں پر بھی اپنے ہی سارے فہم و ادراک کو اپلائی کرتے ہیں. معراج اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. معراج نام ہے کہ پیغمبر کے وجود کی وسعت, اس کا پھیلاؤ, اس کے نمو, اس کی ترقی, یہاں تک کہ ایک ایک کر کے عوالم اس کے اندر سمٹنا شروع ہو گئے. عالم ملکوت, عالم عقل, عالم مشیت, سب کا سب کہاں آ گیا؟ وجود کا عالم. اس چیز کا نام معراج. اس کو کہتے ہیں روشنی کہ جسے خدا ترقی دیتا ہے یا جسے خدا ہدایت کرتا ہے اسے کیا چیزیں ایسا کرتا ہے؟ ابھی انشاءاللہ جو آیتیں بھی ان سے آپ کو سمجھا دوں کہ جسے خدا ہدایت دیتا ہے اسے کیا عطا کرتا ہے؟ دو چیزیں عطا کرتا ہے, ایک دلیل, ایک روشت. ایک دلیل, ایک روشت. دلیل کی وجہ سے انسان کبھی راہ سے بے راہ نہیں ہوتا. جس کے پاس دلیل ہوتی ہے تو اس کے پاس ضلالت نہیں آتی, گمراہی نہیں آتی, کیونکہ وہ دلیل کے ساتھ رستے پر. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی کے کہنے سے دین میں داخل ہوتا ہے وہ کسی اور کے کہنے سے دین سے نکل بھی جاتا ہے. یہ دین کہنے سننے والا دین نہیں ہے. جو دین اسلام اور دین حقیقت, یہ کہنے سننے سے نہیں آتا, یہ دلیل اور رشد والا دین ہے. قد تبین الرشد من الغی. کون سی چیز کس سے الگ ہو گئی؟ سبیل رشد سبیل غی سے الگ ہو گئی. لا اکراہ فی الدین. اب اس کو اس اینگل سے دیکھیے, لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے, جبر نہیں ہے. دین میں دلیل ہے, دین میں دلیل ہے, جبر نہیں ہے, اکراہ نہیں ہے. اور جب دلیل کے ساتھ تم دین کے رستے پر آؤ گے تو قد تبین الرشد من الغی, تو پھر رشد اور غی ایک دوسرے سے بین ہو کے الگ الگ نظر آئیں. اس آیت کو اگر آپ اس رخ سے دیکھیں تو یہ ہدایت کا پہلو سمجھ جائیں گے کہ لا اکراہ فی الدین, یعنی اس دین کے رستے پر, اس کی راہ پر کبھی بھی جبر کے ساتھ نہ آیا جا سکتا ہے نہ لایا جا سکتا ہے. دونوں چیزیں ممکن ہیں. اور اس کے بعد راہ رشد. تو خدا کیا کرتا ہے کہ جسے ہدایت دینا ہوتا ہے اسے اس قابل بنا لیتا ہے کہ اس کا وجود مسلسل ترقی کرتا ہے. یعنی میں اور آپ عالم ملکوت میں اگر خدا نہ خواستہ لے جائے گئے تو سمجھ لیجیے جاننا, اور اگر عالم ملکوت کو اپنے اندر سمیٹ لیا تو جنت ہے. جنت اور جہنم کا جو فرق آ رہا ہے وہ کس جگہ پہ آ رہا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ترقی کرتے ہیں یہاں تک کہ عالم ملکوت پر حاوی ہو جائیں, بہشت نہیں کے لیے, ان کے لیے ملکوت بہشت بنے گی. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو زبردستی پکڑ کے لے جایا جائے گا, ان کے لیے ملکوت بہشت نہیں ہے. اس دنیا اس عالم ملک میں آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ نہیں, وہ انسان جو اس عالم ملک کے اسباب و وسائل پہ حاوی ہیں ان کے لیے جگہ بہشت ہے, یہاں کے معاملات اور مسائل پر جو حاوی ہیں ان کے لیے بہشت ہے, اور جو یہاں زبردستی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے جہنم ہی جگہ ہے. جس جگہ میں بھی جنت یا جہنم ہے یا نہیں ہے, جس جگہ ہم اور آپ موجود ہیں. یعنی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو بہت تکلیف سے زندہ ہیں, کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو خوشی اور سکون کے ساتھ زندہ ہیں. یہاں پر اب اس طرف نہ جائیے کہ وہ کہیں کہ زبردستی کسی کا مال, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کے قلب میں اطمینان و سکون ہے اور جس کا قلب مضطرب و پریشان ہے, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, ورنہ بالکل نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. کہ یہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ جو مؤمن ہے, جو اچھا انسان ہے, وہ ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتا ہے, اور جو کافر ہے, مشرک ہے, گناہگار ہے, وہ ایک مضطرب اور پریشان حال زندگی گزارتا ہے. اگرچہ کہ اوپر سے آپ کو دکھائے کہ میں بہت خوش ہوں, اور اس کی ایک دلیل میں نے دی تھی کافی پہلے اس جملے کا, بس صرف اس کے بعد پھر نہ دوں کیونکہ یہ پھر ایک بالکل نیا موضوع چل جائے گا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی عالم ہے, مؤمن ہے, نیک انسان, وہ تنہائی میں کبھی بھی پریشان اور مضطرب نہیں ہوتا, اور اس کے برخلاف جو دنیا دار شخص ہے اس کے لیے تنہائی سے بڑا عذاب اور کچھ نہیں ہوتا. آپ اس چیز پہ کبھی غور کیا کہ مومن کو آپ دیکھیں گے وہ نہیں کہیں گے یار چلو تفریح کرتے ہیں, یہ بیٹھتے ہیں, ہو ہم کرتے ہیں, کوئی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں, پکنکیں مناتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, یہ سارے کے سارے دلچسپیاں, یہ شوق کس کے ہوتے ہیں؟ جو لوگ اہل دنیا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مومن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اسے اپنے وجود کے اندر پائی جانے والی جنت نظر آتی ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. اور جو شیطان کے رستے پر لوگ ہوتے ہیں جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کے وجود کے اندر پلنے والی جہنم جو شعلے ہونا شروع ہوتے ہیں. اس لیے وہ بات کبھی شراب, کبھی تفریح, کبھی مزہ, کبھی کچھ, یہ تفریح نہیں ہے, یہ تفریح کا متلاشی نہیں ہے, بلکہ حقیقت ہے یہ اپنے اندر جلنے والی آگ سے بھاگ رہا ہے. لیکن کب تک بھاگے گا, کب تک بھاگے گا؟ جس دن قبر میں اترنا ہے پھر تو ہم ہیں اور ہمارا نفس ہے, پھر اور کون ہے؟ تو مؤمن آپ غور کیجیے کبھی تنہائی سے پریشان نہیں ہوتا. اس کی بہت مثالیں ہیں کہ جب یعنی کہ قید خانوں میں ہمارے نوجوان گئے تو ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے دلچسپی کیا ہے؟ قرآن کریم. ان کے لیے دلچسپی کیا ہے؟ نماز. یعنی وہی بالکل امام علیہ السلام کا جملہ کہ اگر میرے پاس قرآن ہو اور کچھ نہ ہو تو میرے لیے وحشت کا کوئی مقام نہیں. یعنی اس کی بہت مثالیں ہمارے جوان ہیں کہ جو قید خانوں میں گئے, مختلف دنیا بھر میں. تو مجھے یاد ہے کہ آوا جعفر صاحب ایک سنایا کرتے تھے کہ انقلاب کے زمانے میں, انقلاب آنے سے پہلے ایک جوان کو جو ساواک والے لے گئے تھے پکڑ کے, اور اس کے جسم میں سوئیاں باقاعدہ گھومتے تھے. تو اس کا یہ قول تھا کہ میں اس اذیت سے اپنی توجہ کو برطرف کرنے کے لیے سورہ العصر کی تفسیر میں غور کرتا ہوں. یہ مومن, یعنی مومن اس کو کہتے ہیں یہ اس دنیا میں مثال ہے. یہ کون ہے کہ جو اس عالم ملک پر حاوی ہے؟ اس کا غلام نہیں ہے، ملک کا بندہ نہیں ہے، ملک اس پر مسلط نہیں ہے، بلکہ یہ اس پر حاوی ہے۔ تو اصل میں بہشت اور جہنم کا فرق یہاں پہ آتا ہے۔ بہرحال تو ہم بات کر رہے تھے ہدایت کے معنی کی، کہ ہدایت کیا ہے؟ دلالت اور رشد کا مطلب، استدلال، جسے خدا ہدایت دے یا اسے جسے آپ بھی ہدایت دینا چاہیں، کیونکہ ہدایت صرف خدا نہیں دیتا، ہدایت دینے کا کام اس نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ یعنی ہدایت سے مراد ہدایت کی طرف لے جانے کا، آخری ہدایت خدا کی۔ تو پہلے دلیل فراہم کریں اور اس کے بعد رشد، رشد یعنی اس کی شخصیت میں ترقی ہے، تاکہ اس کا ہدف وہ اپنے ہدف پر حاوی ہو جائے۔ جیسے کہ ایک نوجوان ڈاکٹر بننے کی نیت سے ڈاکٹر بننے کا ہدف لے کر میڈیکل کالج میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اپنے علوم کے ذریعے سے ترقی کرتی ہے، اس کی شخصیت یہاں تک کہ وہ اپنے ہدف پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ ہدف، وہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اصل میں ترقی یا ان منازل کو طے کرنا اس کا مطلب یہ ہے۔ چلیں اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ہدایت کی انواع اور اقسام کتنی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہدایت کی قسمیں کیا ہیں، تین: ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی اور ہدایت پاداشی یا کیفری۔ ایک ہدایت وہ ہے کہ جو ہر مخلوق کو اس کی پیدائش کے ساتھ مل جاتی ہے، جس کی طرف اشارہ سورہ طہٰ کی آیت میں بھی ہے کہ الذی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدا۔ سورۃ الاعلیٰ کے شروع میں بھی ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا۔ کہ رب اعلیٰ کی تسبیح، کہ جس نے پہلے خلق کیا تو درست کیا اور اندازہ قدر مقرر کی اور ہدایت کی۔ یہ ساری کی ساری ہدایت کون سی ہے؟ یہ تکوینی ہدایت ہے۔ تکوینی ہدایت کے کیا مطلب ہے؟ کہ جو پیدائش کے ساتھ مل گئی۔ اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تمام مخلوقات، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ وہ جاندار جو خشکی میں رہتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ خود بخود ان کے بچے وہ چیزیں، وہ اسکل سیکھ جاتے ہیں کہ جو جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حیوانات جو پانی میں رہتے ہیں، وہ اپنی پیدائش کے ساتھ فوراً ہی وہ اسکل سیکھ جاتے ہیں جن کی ان کو اپنے ماحول میں ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی مچھلی کا بچہ جب انڈے سے باہر آتا ہے تو فوراً اس کو تیرنا آ جاتا ہے، اور گائے اور بکری یا بھیڑ کا بچہ جب اپنے شکم میں مادر سے باہر آتا ہے تو اسے چلنا پھرنا آ جاتا ہے نا۔ کہ یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک قوت و طاقت ہے، کہ جس نے پیدا کیا تو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدائش کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہدایت بھی فراہم کی، صلاحیت بھی دی، ہدایت بھی۔ یہاں پر مجھے یاد آتا ہے اسی ہدایت تکوینی کو سمجھانے کے لیے، ایسے آپ نے بھی بہت ساری مثالیں پڑھی ہوں گی، بہت مزیدار چیزوں میں پڑھی تھی آیت اللہ دستغیر کی کتاب، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ صحرا میں جو زندگی گزارتا ہے تو اس کی ایک مرغوب غذا صحرائی سانپ ہے جو زہریلا ہوتا ہے، کہ وہ جھاڑیوں میں سانپ کی تلاش میں ہوتا ہے اور جہاں اس کو ملتا ہے اسے فوراً کھا جاتا ہے۔ جب وہ اس کو کھا جاتا ہے تو پھر اس کے زہر کی وجہ سے سانپ کو شدید پیاس لگتی ہے، شدید پیاس لگتی ہے، لیکن اسے یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت فوراً پانی پی لیا تو میں مر جاؤں گا۔ اگر یہ زہر جو ابھی میں نے کھایا ہے اگر اس کے اوپر پانی پی لیا تو بچوں گا نہیں، تو وہ تھوڑی دیر رکتا ہے چاہے اس کے سامنے پانی ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے جسم پر ایک لرزہ تاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم پر اس کے لرزہ تاری ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے کچھ قطرے آنسو کے ٹپکتے ہیں۔ اس کی پلکوں کے نیچے خدا نے دو چھوٹے چھوٹے سے پاکٹس بنائے ہیں، جو پانی اس کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے وہ ان پاکٹس میں جمع ہو جاتا ہے، اور جب وہ پانی نکل جاتا ہے تب وہ جا کے پانی ہو جاتا ہے. اور جو ساربان ہیں یا صحرا میں رہنے والے افراد ہیں، وہ اونٹ کی آنکھوں کے نیچے جو پانی ہے اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ہر قسم کے زہر کا تیار ہو. اب اس اونٹ کو یہ ہدایت کس نے دی؟ پڑھایا نہیں تھا اس نے. اس سے کہتے ہیں ہدایت تکوینی. اس چیز کا نام ہے ہدایت تکوینی، یعنی اپنی خلقت کے ساتھ، اپنی پیدائش کے ساتھ ہر مخلوق اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے ہدایت لے کر آتی ہے. انسان کے لیے خدا نے ایسی کوئی ہدایت تکوینی رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ اب سوال یہ کہ جس طریقے سے کہ بکری کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جتنے بھی آبی جانور ہیں وہ پیدا ہونے کے ساتھ تیرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے لیے خدا نے کیا رکھا؟ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسی قابل نہیں ہوتا، کسی قابل نہیں ہوتا، ہر چیز سیکھتا ہے، ہر چیز لرن کرتا ہے. تو انسان کے اندر وہ کون سی ہدایت ہے اور کیسی ہدایت ہے کہ اگر خدا، اگر آپ انسان کو بھی ان تمام مخلوقات کی فہرست میں شامل کریں کہ جن کے بارے میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو خلق کیا، خلقت کو درست کیا اور ہدایت کی، وہ ہدایت کیا ہے؟ اس ہدایت کا پتہ اور نشان کہاں سے ملے گا؟ یہ ایک ہمارے سامنے سب سے بڑا کوشچن ہے. یہ ہدایت تکوینی کیا ہے؟ ٹھیک. اس کے بعد ہدایت تشریعی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے، تکوینی کو سمجھنا مشکل ہے. حالانکہ اصولاً وہ چیز پہلے پتہ چلنا چاہیے تھی، یہ بات نہیں، لیکن تشریعی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، تکوینی کو بہت سارے انسان بالکل درک نہیں کر پاتے. تشریعی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب خدا نے انسانوں کو اس زندگی میں رکھا، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پل فرمایا، تو ان کے لیے بہت سارے ایسے انسانوں کو منتخب کر کے ان تک اپنا پیغام پہنچایا کہ انسان اپنی زندگی میں، عام انسان اپنی زندگی میں گمراہ نہ ہونے پائے. یعنی خدا نے انسانیت میں سے کئی انسانوں کو منتخب کیا، ان کو اپنی ہدایت کا محل و مرکز بنایا، ان تک وہ ساری انفارمیشن پہنچائی تاکہ وہ دوسرے انسانوں کو بھی وہ باتیں بتا دیں اور باقی انسان بھی گمراہی اور بھٹکنے سے محفوظ رہے. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تشریعی. تشریعی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ہدایت وضع کی گئی ہے ان دا فارم آف کینونز اینڈ لاز، قوانین کی شکل ہے یہ ہدایت، اور یہ قوانین خدا نے اتارے ہیں یا نازل کیے ہیں یا بھیجے ہیں. کس طریقے سے بھیجے ہیں؟ کچھ انسانوں کے ذریعے سے بھیجے ہیں کہ جن کو اس نے تمام انسانیت میں سے منتخب کیا ہے اپنے علم کے مطابق. تیسری ہدایت کیفری و پاداشی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب ایک انسان خدا کے بھیجے ہوئے پیغام کو قبول کر لیتا ہے، ہدایت تشریعی کو مان لیتا ہے، تو اس کے انعام اور اس کی جزا میں اسے کچھ مزید ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور یوں یہ ہدایت کا سلسلہ اس